السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں. افغانستان کے صوبے لوگر میں خود کش حملے کے نتیجے میں 17 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہو گئے ہیں. افغان حکام نے جنوبی سرحدی صوبے اسپن بولدک میں جمعے کے روز پاکستانی فوج کی طرف سے سرحد پار فائرنگ کا الزام لگایا ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 9 شہری ہلاک اور 50 افراد زخمی ہوئے ہیں. طالبان نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی قید میں موجود افغان سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کو جلد رہا کر دیں گے. بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 55,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو ایک روز کے دوران کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ہے. آسٹریلیا کی دوسری گنجان ریاست وکٹوریا میں وائرس کے کیسز کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی ہے. کورونا وائرس سے دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ متاثرہ ملک برازیل ہے، جہاں ہلاکتوں کی تعداد 90,000 سے زیادہ ہو گئی ہے. اور اب تفصیل ان خبروں کی. افغانستان کے صوبے لوگر میں خود کش حملے کے نتیجے میں 17 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہو گئے ہیں. خود کش حملہ ایسے موقع پر ہوا ہے جب افغان حکومت اور طالبان نے عید الاضحیٰ کے موقع پر جنگ بندی کا اعلان کر رکھا تھا، جس کا آغاز جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب 12 بجے سے ہونا تھا. افغانستان میں جمعے کو عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے. لوگر صوبے کے شہر پل عالم کے ایک ہسپتال میں زخمیوں اور لاشوں کو منتقل کیا گیا ہے. ہسپتال کے سینئر ڈاکٹر صدیق اللہ کے مطابق ہسپتال میں 17 لاشوں اور 21 زخمیوں کو لایا گیا ہے. لوگر صوبے کے گورنر کے ترجمان دیدار لاونگ کے مطابق یہ خود کش حملہ تھا، جس میں بمبار نے بارود سے بھری گاڑی مجمع میں اس وقت دھماکے سے اڑا دی جب لوگ عید کی خریداری میں مصروف تھے. افغان وزارت داخلہ نے دھماکے کی مذمت کی ہے. ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے ایک مرتبہ پھر عید الاضحیٰ کی شب حملہ کر کے ہمارے متعدد افراد کی جان لی ہے. دوسری جانب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے حملے سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے میں ان کے جنگجوؤں کا کوئی کردار نہیں ہے. افغانستان میں حالیہ کچھ عرصے میں اس طرح کے حملوں کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش قبول کرتی آئی ہے، تاہم لوگر میں ہونے والے خود کش حملے کی اب تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں افغانستان سے ملحقہ سرحدی علاقے چمن میں جمعرات کو ہونے والی جھڑپ میں ہلاکتوں کے بعد حالات دوسرے روز بھی بدستور کشیدہ ہیں. سیکیورٹی حکام کے مطابق جمعے کو بھی مشتعل مظاہرین نے پاک افغان سرحد پر باب دوستی کی جانب ریلی نکالی اور سرحد کے قریب قرنطینہ سینٹر میں داخل ہوئے. مظاہرین کو باب دوستی جانے سے روکنے پر سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان تازہ جھڑپوں میں مزید 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں. ادھر چمن میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر محکمہ داخلہ بلوچستان نے شہر میں انٹرنیٹ کی سہولت بھی منقطع کر دی ہے. اطلاعات کے مطابق جمعرات کو چمن سرحد پر حالات اس وقت کشیدہ ہوئے جب اچانک سرحد بند کر دی گئی، جس پر وہاں صبح سے افغانستان جانے کے منتظر سینکڑوں تاجروں اور مسافروں نے احتجاج کیا. بعد ازاں مشتعل مظاہرین نے زبردستی سرحد عبور کرنے کی کوشش کی، جس پر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ اور فائرنگ کے نتیجے میں خاتون سمیت 3 افراد ہلاک جبکہ 22 زخمی ہو گئے. دوسری جانب افغان وزارت دفاع کی طرف سے جاری اعلامیہ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ رات ڈیورن لائن سے متصل افغانستان اور پاکستان کے سرحدی علاقے اسپن بولدک میں پاکستانی فوج کی فائرنگ سے 9 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے ہیں. افغانستان کی فوج کے سربراہ جنرل یاسین ضیاء نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے اپنی افواج کو جوابی کاروائی کے لیے تیاری کا حکم دے دیا ہے، جس سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے. افغانستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اسپن بولدک میں شہریوں کی ہلاکت کی مذمت کی ہے اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان موجود سفارتی اصولوں اور سمجھوتوں کا احترام کرے اور ایسے واقعات کو ہونے سے روکے. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ہزاروں افغان افراد اس علاقے میں داخلہ راستے سے غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، جنہیں روکنے کے لیے سیکیورٹی افواج کو فائرنگ کرنا پڑی. طالبان نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی قید میں موجود افغان سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو جلد رہا کر دیں گے. ایک دن پہلے افغانستان کے صدر اشرف غنی نے بھی اسی طرح کا اعلان کیا تھا. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ آج امریکہ، یورپ اور بیشتر عرب ملکوں میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ یہ عید انسانی تاریخ کے انتہائی تکلیف دہ مرحلے پر آئی ہے، جب کروڑوں افراد کرونا وائرس کا شکار ہیں، لاکھوں افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور دنیا بھر میں کروڑوں افراد کو لاک ڈاؤن اور پابندیوں کی وجہ سے دیگرگو معیشت کے نتیجے میں دشوار حالات کا سامنا ہے۔ ایک بہتر وباؤں سے پاک دنیا کی دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ افغانستان کے صوبے لوگر میں خود کش حملے کے نتیجے میں 17 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہو گئے۔ خود کش حملہ ایک ایسے موقع پر ہوا جب افغان حکومت اور طالبان نے عید الاضحیٰ کے موقع پر جنگ بندی کا اعلان کر رکھا تھا، جس کا آغاز جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب 12 بجے سے ہونا تھا۔ کاشف عوان تفصیل بیان کرتے ہیں۔
افغانستان میں جمعے کو عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ دہشت گردوں نے لوگر صوبے کے شہر پل عالم کو نشانہ بنایا، جس کے ایک اسپتال میں زخمیوں اور لاشوں کو منتقل کیا گیا ہے۔ اسپتال کے سینئر ڈاکٹر صدیق اللہ کے مطابق اسپتال میں 17 لاشوں اور 21 زخمیوں کو لایا گیا ہے۔ لوگر صوبے کے گورنر کے ترجمان دیدار لاون کے مطابق یہ خود کش حملہ تھا، جس میں بمبار نے بارود سے بھری گاڑی مجمع میں اس وقت دھماکے سے اڑا دی جب لوگ عید کی خریداری میں مصروف تھے۔ افغان وزارت داخلہ نے دھماکے کی مذمت کی ہے۔ ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے ایک مرتبہ پھر عید الاضحیٰ کی شب حملہ کر کے ہمارے متعدد افراد کی جان لی ہے۔ دوسری جانب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے حملے سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے میں ان کے جنگجوؤں کا کوئی کردار نہیں ہے۔ افغانستان میں حالیہ کچھ عرصے میں اس طرح کے حملوں کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش قبول کرتی آئی ہے، تاہم لوگر میں ہونے والے خود کش حملے کی اب تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ افغان حکومت اور طالبان کی جانب سے عید الاضحیٰ کے موقع پر جنگ بندی کے اعلان کے بعد مستقل جنگ بندی اور بین الافغان مذاکرات شروع ہونے کی امید روشن ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان فروری میں ہونے والے امن معاہدے کے تحت افغان حکومت طالبان کے 5,000 اور طالبان افغان سیکیورٹی فورسز کے 1,000 اہلکاروں کو رہا کرنے کے پابند ہیں۔ طالبان کے دوحہ میں سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کا عمل کامیابی سے انجام پایا ہے اور افغان حکومت کے 1,005 افراد کو رہا کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب افغان حکومت بھی طالبان کے 4,400 سے زیادہ قیدیوں کو رہا کر چکی ہے، اور آئندہ چند روز کے دوران مزید قیدیوں کی رہائی متوقع ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے منگل کو اعلان کیا تھا کہ قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہونے کے بعد آئندہ ہفتے سے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں۔ قیدیوں کے تبادلے کا عمل مکمل ہونے کے بعد افغان حکومت، عمائدین اور طالبان کے درمیان بین الافغان مذاکرات ہونا ہے۔
چمن سرحدی علاقے میں دوسرے روز بھی حالات کشیدہ رہے، جبکہ حکام نے علاقے میں انٹرنیٹ کی سہولت منقطع کر دی ہے۔ افغان وزارت خارجہ نے سرحدی علاقے میں عام شہریوں کی ہلاکت کی مذمت کی ہے۔ مزید تفصیلات کوئٹہ سے مرتضیٰ زہری کی رپورٹ میں پیش ہے۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں پاک افغان سرحدی علاقے چمن میں حالات دوسرے روز بھی کشیدہ رہے۔ لیوی ذرائع کے مطابق جمعے کے روز بھی مشتعل مظاہرین نے پاک افغان سرحد پر باب دوستی کی جانب ریلی نکالی اور سرحد کے قریب کرنتینا سینٹر میں داخل ہوئے۔ مظاہرین کو باب دوستی جانے سے روکنے پر سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین میں تازہ جھڑپوں میں مزید 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ چمن میں آل پارٹیز اتحاد کے ایک رہنما ملا بہرام نے وائس آف امریکہ کو اس واقعے کی تفصیلات کچھ یوں بتائیں۔
2 دن کے لیے انہوں نے خیر فغلالی کے بنیاد پر دروازہ کھولنے کا اعلان کیا تھا، پھر اس کے بعد 2 دن میں سے انہوں نے 2 گھنٹے کے لیے دروازہ کھول دیا۔ ادھر تمام لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ دروازہ کھل گیا عید کے لیے، تو اس کے بعد پھر وہاں پہ 2 بچے فوت ہو گئے تھے، بہت گرمی تھی۔ اس کے بعد پھر وہاں پہ بہت سے لوگ بے ہوش ہو گئے تھے گرمی کی وجہ سے۔ ہم خیر سگالی کے بنیاد پر ان کی ہمدردی میں گئے تھے۔ ہمارے وہاں پہنچتے ہی جو سے نا وہاں پہ انہی گورنمنٹ کے لوگوں نے ادھر ایسا ایک دستہ بنا چتہ بنایا ہوا تھا کہ ان کے ساتھ انہوں نے لڑائی شروع کر دیا اور فائرنگ کی۔
ادھر چمن میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر محکمہ داخلہ بلوچستان نے شہر میں انٹرنیٹ کی سہولت منقطع کر دی ہے۔ دوسری جانب افغان وزارت دفاع کی طرف سے جاری ایک اعلامیہ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ رات ڈیورنڈ لائن سے متصل افغانستان اور پاکستان کے سرحدی علاقے اسپن بولدک میں پاکستانی فوج کی فائرنگ سے 9 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے۔ افغان حکام کے مطابق افغان جنرل آرمی چیف آف آرمی سٹاف یاسین ضیاء نے فوج کو جوابی کارروائی کے لیے الرٹ رہنے کا حکم دیا ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے بیان میں عام شہریوں کی ہلاکت کی مذمت کی گئی ہے اور پاکستان سے دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے معاہدوں کی پاسداری کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب بلوچستان کے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء لانگو اور دیگر اراکین اسمبلی نے پاک افغان سرحد پر گزشتہ روز پیش آنے والے واقعے کے بعد چمن میں پاک افغان سرحد کا دورہ کیا اور تاجروں اور محنت کشوں سے مذاکرات کیے۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ ضیاء لانگو کا کہنا ہے کہ چمن میں پاک افغان سرحد کی بندش کی بنیادی وجہ دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام ہے، کیونکہ ماضی میں بھی دہشت گرد یہاں سے پاکستان میں داخل ہوتے رہے ہیں۔
افغانستان پاکستان جو بارڈر ہے اس کو ہم نے بند کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ جتنے بلوچستان میں یا پاکستان میں جو دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، جن کا ہم ان کو پیچھا کر رہے ہیں، جن کو ہم سرچ کر رہے ہیں، تو سب کا ریکارڈ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ اسی بارڈر سے آتے اور جاتے ہیں، اور ادھر سے جو ہے بارودی مواد بھی کافی مقدار میں برآمد ہوا ہے۔ ہمارے جو بھائی موزائے احتجاج میں بیٹھے تھے، یہ بارڈر پار کر کے جانا چاہتے تھے، جو ہے انہوں نے وہ آئسولیشن سینٹر جو ہے کوارنٹائن سینٹر اس پر بھی دعویٰ بولا ہے، ہمارا نادرا آفس کو جلایا ہے۔ اس کے بعد ضرور آپ کا ریاست ہے، ایک بنانا اسٹیٹ نہیں ہے، فورسز حرکت میں آ جاتی ہیں۔
بلوچستان کے علاقے چمن میں پاک افغان سرحدی گزرگاہ کو حکومت پاکستان نے عید کے دوران جذبہ خیر سگالی کے طور پر 3 روز کے لیے پیدل سفر کرنے والوں کے لیے کھولنے کا حکم دیا تھا۔
کوئٹہ سے مرتضی زہری کی رپورٹ آپ سن رہے تھے۔ طالبان نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی قید میں موجود افغان سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو جلد رہا کر دیں گے۔ ایک دن پہلے افغانستان کے صدر اشرف غنی نے بھی اسی طرح کا اعلان کیا تھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بین الافغان مذاکرات جلد شروع ہو سکتے ہیں۔ صدر اشرف غنی نے منگل کے روز اشارہ دیا تھا کہ بین الافغان مذاکرات جلد منعقد ہوں گے۔ 5,000 طالبان قیدیوں میں سے باقی کی رہائی کا اعلان کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام کے بعد وہ ہفتے بھر میں طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی توقع کرتے ہیں۔ دونوں فریق عید الاضحیٰ کے موقع پر 3 دن کی جنگ بندی پر بھی راضی ہو چکے ہیں۔ افغان مصالحت کے لیے امریکی نمائندے سلمی خلیل زاد نے بدھ کے روز کابل میں افغان حکام سے ملاقات کی اور تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ قومی مصالحت کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ نے بھی ایک ٹویٹ پیغام میں کہا کہ زلمے خلیلزاد اور کابل میں امریکی سفیر سے ان کی ملاقات ہوئی اور عید الاضحیٰ پر 3 روزہ باہمی جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے قیدیوں کے تبادلے کے آخری مرحلے پر توجہ دی، جس کے بعد بین الافغان مذاکرات اور مستقل جنگ بندی کی راہ ہموار اور تشدد میں مزید کمی ہو جائے گی۔ صدارتی ترجمان کے مطابق ملاقات میں صدر اشرف غنی اور سابق صدر حامد کرزئی بھی موجود تھے، اور اس میں جنگ بندی کو عید کے بعد بھی جاری رکھنے کے امکان پر گفتگو کی گئی۔ بین الافغان مذاکرات کے مقام کے لیے کئی ملکوں کے ناموں پر غور کیا گیا، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے معاملات پیچیدہ ہوئے ہیں۔ مذاکرات میں طالبان کے سیاسی وفد کے علاوہ مختلف سیاسی دھڑوں کے رہنما، انسانی حقوق کے کارکن، خواتین اور سول سوسائٹی کے ارکان شریک ہوں گے۔ امکان ہے کہ مذاکرات کا پہلا دور قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوگا، جہاں طالبان کا ایک سیاسی وفد برسوں سے مقیم ہے اور اس نے زلمے خلیلزاد اور ان کے وفد سے 1.5 سال تک بات چیت کی ہے۔ پاکستان کے مرکزی بینک نے معیشت پر اپنی سہ ماہی رپورٹ میں کہا ہے کہ کرونا وبا کے باعث ملکی شرح نمو 68 سال میں پہلی بار منفی رہی، تاہم معیشت اب بھی اس قابل ہے کہ گزشتہ کئی ماہ میں ہونے والے نقصان کا ازالہ کرے اور معاشی بحالی کا عمل ایک بار پھر جاری ہو سکے۔ تاہم کرونا کی وجہ سے بین الاقوامی منظرنامے پر پائے جانے والی بے یقینی اور اس کے ساتھ معاشی سست روی بھی شرح نمو بہتر بنانے کا متعین کردہ ہدف مشکل دکھائی دیتا ہے۔ تفصیل محمد ثاقب اپنی رپورٹ میں بتاتے ہیں۔
پاکستان کے مرکزی بینک نے مالی سال 2020 کی تیسری سہ ماہی رپورٹ میں کہا ہے کہ معیشت پر کرونا وائرس کے اثرات، حکومت کی دور اندیشی پر مبنی پالیسیز کے باعث کم پڑے اور وبا کا زور کم ہونے کے بعد معیشت بحالی کے راستے پر پھر سے گامزن ہو سکے گی، تاہم اب بھی ملکی مجموعی ترقی کی شرح کا طے کردہ ہدف حاصل کرنا مشکل دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ بین الاقوامی منظر نامے پر پائی جانے والی غیر یقینی، ٹڈی دل کے حملوں سے زراعت کو لاحق خطرات اور دیگر عوامل ہیں۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ ترقیاتی اسکیمز کی مختص رقوم کو بہتر استعمال करके टारगेट को पूरा किया जा सकता है। तहम आइंदा माली साल में 6.57 खरब रुपए का हदफ पस्त मुआशी सरगर्मियों के माहौल में काफी मुश्किल दिखाई देता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस का धचका इस कदर शदीद था कि 68 साल में पहली बार मुल्की मईशत की नमो 4% तक जा पहुंची, जिसकी बुनियादी वजह सनअती सरगर्मियों और खिदमात के शोबों की पैदावार में जवाल था। तहम 4% का सुकड़ाव इस कदर शदीद नहीं था जितना दुनिया की दीगर मईशतों को सहना पड़ा। मुआशी माहिर और तजियाकार समीउल्लाह तारिक इस ख्याल से इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तानी मईशत का सुकड़ाव दुनिया की दीगर मईशतों से कम रहा, जिसकी बुनियादी वजह मुआशी खदोखाल में फर्क था।
ये मेरा ख्याल है कुछ हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक्स इस तरह के थे कि जिसकी वजह से ये इतना आए ही नहीं। कुछ गवर्नमेंट के स्टेप्स भी अच्छे थे कि इन्होंने बंद वगैरह कर दिया, स्टेट बैंक वगैरह के स्टेप्स ऐसे थे कि उन्होंने बैंक्स वगैरह ये वो सारी चीजें इस तरह कर दिया सेटअप के लोग घरों पे रहे, वर्क फ्रॉम होम भी चलता रहे, टेक्नोलॉजी, पेमेंट सिस्टम्स। मेरा ख्याल है कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट के भी थे, कुछ हमारा स्ट्रक्चर ऐसा था।
स्टेट बैंक का कहना है कि लॉकडाउन ने महासिल को बुरी तरह मुतासिर किया और मार्च 2020 में FBR के तमाम जुमरों के महासिल की नमो मनफी हो गई। दूसरी जानिब मुआशी सरगर्मियों में सुस्त रवि और बेरोजगारी के इजाफे की वजह से ज्यादा अखराजात की जरूरत पैदा हो गई। हुकूमत ने माली साल 2020 की तीसरी सहमाई के अख्तिताम पर 1.24 ट्रिलियन रुपए की तहरुकाती पैकेज का ऐलान किया, जिसमें बराह रास्त इमदाद और ज़राअत, तामीरात और बरामदात जैसे शोबों के लिए अखराजात मुख्तस किए गए। तहम मुआशी तजियाकार समीउल्लाह तारिक के मुताबिक असल चैलेंज कोरोना की वबा से निकलने के बाद मुआशी सरगर्मियों को एक बार फिर पटरी पर चढ़ाना होगा, जिसके लिए हुकूमत को कारोबार चलाने के लिए मजीद पैकेजेस भी देने होंगे।
चैलेंज ये है कि दोबारा जो इतना इकोनॉमिक आउटपुट लूज हुआ है, इतने लोगों की सेविंग्स लूज हो गई है, इतने लोगों की एम्प्लॉयमेंट लूज हो गई, उसको दोबारा ट्रैक पे लाना वो बहुत बड़ा चैलेंज है। जनरल पब्लिक को हिट बहुत लगी है, उसके पास तो घर पे बैठने का ऑप्शन ही नहीं था ना, उसको तो जबरदस्ती बिठा दिया। उसको वापस ट्रैक पे लाना, उसकी लाइफ को दोबारा, उसके बच्चों को लाइवलीहुड पे लाना, स्कूल, हेल्थ, हर चीज के लिए, वो दैट इज अ मेजर चैलेंज। इसी के लिए जो मॉनेटरी फिस्कल स्टिमुलस तो दिया है।
मरकजी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दरामदात में तेजी से कमी के बावजूद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के तरसीलात ज़र में उम्दा नमो और जारी खाते के खसारों को गुज़िश्ता साल की निस्बत कम करने में अहम किरदार अदा किया। तहम कोरोना वबा की वजह से गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान समेत उभरती हुई मार्केट्स में से अपने मुल्की कर्जों और इक्विटी होल्डिंग्स को कम करने पर मजबूर हुए। दूसरी जानिब माली खसारा 2020 के अख्तिताम पर 9% तक पहुँचने का इम्कान है, जो की पहले 3 सहमाइयों में महज 4% रिकॉर्ड किया गया था। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमरीका, कराची।
फ्रांस के तैयार करदा राफेल तैयारे की भारत हवालगी के साथ ही पाकिस्तान और भारत की फिजाई कुवत के दरमियान तकाबुल पर बहस का आगाज हो गया, जबकि पाकिस्तान ने भारत की फिजाइया में 5 राफेल तैयारों की शमूलियत पर तशवीश का इजहार किया है। राफेल तैयारों की शमूलियत से क्या भारतीय फिजाइया को पाकिस्तान पर सबकत हासिल हो जाएगी? दिफाई तजियाकार इस बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं इस्लामाबाद से आसिम अली राणा की रिपोर्ट में।
भारत को फ्रांस से 5 राफेल तैयारे मिले हैं, जो इन 36 तैयारों में से हैं जिनकी खरीदारी का मुआहदा भारत ने 2016 में फ्रांस से किया था। फ्रांस, मिस्र और कतर के बाद भारत चौथा मुल्क है जिसके पास राफेल जंगी तैयारा है। यह तैयारा 2,222 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से प्रवास कर सकता है और 9,500 किलो बम और गोला बारूद लेकर जा सकता है। यह तैयारा जौहरी मिसाइल ले जाने की भी सलाहियत रखता है और इसकी मार करने की सलाहियत 3700 किलोमीटर है। फिजा में रिफ्यूलिंग की सहूलत भी इस जहाज में मौजूद है। पाकिस्तान की वजारत खारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने राफेल तैयारों की शमूलियत पर तशवीश का इजहार किया और इस खदशे का भी इजहार किया कि इस इकदाम की वजह से खत्ते में असले की नई दौड़ शुरू हो सकती है।
These Rafale jets are dual capable systems that can also be modified as nuclear weapon delivery systems. It is well known that India continues to expand and modernize its nuclear arsenal, both in terms of type and number of delivery systems. It is disturbing to note that India continues to amass military capabilities beyond its genuine security requirement. According to some credible and reputable international research institutes, India is now the second largest arms importer in the world.
भारतीय तजियाकारों का ख्याल है कि फ्रांसीसी सख्तर राफेल तैयारे हासिल होने से भारतीय फजाइया को पड़ोसी मुल्क पर सबकत हासिल हो गई है, जबकि पाकिस्तानी तजियाकार रिटायर्ड एयर मार्शल शाहिद लतीफ का कहना है कि पाकिस्तानी फजाइया को F-16 तैयारों और JF-17 थंडर जैसे 4th जनरेशन जहाजों की वजह से अब भी सबकत हासिल है। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान पर अददी बरतरी हासिल है, लेकिन मयार के लिहाज से पाकिस्तान बेहतर है।
अब ये जो मुआवजे दिए जा रहे हैं, ये लाजमी चीज़ है हिंदुस्तान से इसलिए दिए जा रहे हैं कि लोग जो हैं, जो कि नासमझ हैं, जिनको इतनी समझ नहीं है, उनको रफाल इतना बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए कि हम कहें हम तो जनाब आसमानों को टच कर गए। ارے بھائی رفال فورتھ جنریشن جہاز ہے.
گلوبل فائر پاور ویب سائٹ کے مطابق انڈیا سب سے طاقتور ترین افواج کی فہرست میں 138 ملکوں میں چوتھے نمبر پر ہے اور پاکستان کا نمبر 15 ہے. بھارت کے پاس 2123 فضائی طیارے ہیں اور اس کے مقابلے میں پاکستان کے پاس 1372 طیارے ہیں. F-16 اور رافیل طیاروں کی صلاحیتوں میں بہت کم فرق پایا جاتا ہے. تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اصل بہتری ان جہازوں کو اڑانے والے پائلٹس کی صلاحیتوں پر منحصر ہے. آصف علی رانا, اردو VOA, اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
ایران نے کہا ہے کہ اس کی چین کے ساتھ معاشی شراکت داری کے 25 سالہ معاہدے پر مشاورت جاری ہے اور رواں ماہ منظر عام پر آنے والے معاہدے کی مبینہ تفصیلات محض کے آثار آئی ہیں. عمیر بن ریاض تفصیل بیان کرتے ہیں.
پاکستان میں ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے رواں ہفتے اسلام آباد میں ایک تقریب کے دوران معاہدے کی ذرائع ابلاغ میں آنے والی تفصیلات کی تردید کرتے ہوئے اسے مغربی ملکوں کا پروپیگنڈا قرار دیا. اسلام آباد پالیسی انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام بدھ کو ایک آن لائن فورم میں ایران کے سفیر کا تحریری بیان پڑھ کر سنایا گیا. بیان میں ایرانی سفیر کا کہنا تھا کہ چین اور ایران کے درمیان تاحال معاہدے کو حتمی شکل نہیں دی گئی اور اس بارے میں منظر عام پر آنے والی خبریں محض افواہیں اور سیاسی مقاصد کے حصول کی کوشش ہے. البتہ محمد علی حسینی نے تصدیق کی کہ ایران اور چین مجوزہ معاہدے پر مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں. ان کے بقول دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کی بنیاد چین کے صدر شی جن پنگ کے 2016 میں دورہ ایران کے دوران رکھی گئی تھی. ایرانی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ یہ معاہدہ سیاسی اور معاشی شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان برابری اور شفافیت کی بنیاد پر ایک طویل المدتی اور ٹھوس فریم ورک ہوگا. خیال رہے کہ رواں ماہ ایران اور چین کے درمیان $400 ارب کے مجوزہ اقتصادی معاہدے کی بعض تفصیلات سامنے آئی تھیں جن میں دونوں ملکوں کے درمیان توانائی, انفراسٹرکچر, ٹیلی کمیونیکیشن اور دیگر شعبوں میں تعاون پر زور دیا گیا تھا. چین کو ایران کا اہم تجارتی پارٹنر سمجھا جاتا ہے اور وہ ایرانی تیل کا سب سے بڑا درآمد کنندہ بھی ہے. تاہم 2018 میں ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی اور ایران پر دوبارہ اقتصادی پابندیوں کے نفاذ کے بعد چین اور ایران کے درمیان تجارت بھی متاثر ہوئی تھی. چین اور ایران کے درمیان اسٹریٹجک معاہدے پر کام ایسے وقت ہو رہا ہے جب کورونا کی عالمی وبا اور امریکی پابندیوں کے باعث ایران کی اقتصادی مشکلات بڑھ گئی ہیں. خراب اقتصادی صورتحال کے باعث ایران کے صدر حسن روحانی پر اندرون خانہ دباؤ بھی مسلسل بڑھ رہا ہے. ایران کے کئی سیاستدانوں بشمول سابق صدر محمود احمدی نژاد نے صدر روحانی پر تنقید کی ہے کہ وہ خفیہ طور پر چین کے ساتھ معاہدہ کر کے ملک کی خود مختاری داؤ پر لگا رہے ہیں. لیکن ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے ان خدشات کو مسترد کرتے ہوئے رواں ماہ ایک بیان میں کہا تھا کہ اس معاہدے میں ایسی کوئی بات نہیں جسے چھپایا جائے. ان کے بقول ایران اور چین کے درمیان معاہدے کی تفصیلات کو حتمی شکل دیے جانے کے بعد ہی منظر عام پر لایا جائے گا. چین ایران کے ساتھ اس اقتصادی شراکت داری کے معاہدے کی تصدیق کرتا رہا ہے لیکن رواں ماہ منظر عام پر آنے والے معاہدے کی تفصیلات پر چین نے سرکاری طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا تھا. چین کے ایک سرکاری تھنک ٹینک شنگھائی انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل اسٹڈیز سے منسلک تجزیہ کار جین لیونگ جانگ نے بدھ کو اسلام آباد میں ہونے والے آن لائن فورم سے خطاب میں کہا کہ بیجنگ اور تہران کے تعلقات میں حالیہ برسوں میں بہتری آئی ہے. البتہ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے داخلی معاملات اس 25 سالہ مجوزہ معاہدے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں. ان کے بقول ایران کے لیے سب سے بڑا چیلنج اقتصادی معاہدے کے لیے ملکی سطح پر اتفاق رائے قائم کرنا ہے.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں آئندہ صدارتی انتخابات مؤخر کرنے کا ذکر کرتے ہوئے سوالیہ انداز اختیار کیا. جمعرات کی صبح اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ڈاک کے ذریعے ہونے والی رائے دہی سے سن 2020 کے صدارتی انتخابات تاریخ کے سب سے زیادہ ناقص اور دھوکہ دہی کا شکار انتخاب ہوں گے. اپنی ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ بات امریکہ کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگی. صدر ٹرمپ نے 3 سوالیہ نشان لگا کر مکمل کیے گئے اپنے ٹویٹر پیغام میں پوچھا ہے کہ اس وقت تک انتخابات کو مؤخر کر دیا جائے جب تک لوگ مناسب, درست اور محفوظ انداز میں سلامتی کے ساتھ ووٹ نہ دے سکیں. کیا صدر ٹرمپ کے پاس اس سال 3 نومبر کے انتخابات کو مؤخر کرنے کا اختیار موجود ہے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ انتخابات کے لیے 3 نومبر کی تاریخ طے ہے اور یہ تاریخ کانگریس آئین کے تحت مقرر کرتی ہے. صدارتی تاریخ کے ماہر اور امریکی تاریخ پر 10 کتابوں کے مصنف مائیکل بیچلوس نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ انتخابات کو مؤخر کرنے سے امریکی قانون کی خلاف ورزی ہوگی. امریکہ کی سائبر سیکیورٹی اور انفراسٹرکچر سیکیورٹی ایجنسی کے ڈائریکٹر کرس کریبز نے 17 جولائی کو واشنگٹن کے بروکنگز انسٹیٹیوشن میں ایک سوال پر بتایا تھا کہ سن 2020 کے انتخابات امریکہ کی جدید تاریخ کے سب سے محفوظ انتخابات ہوں گے۔ ٹرپس کا کہنا تھا کہ کم از کم 92% امریکی ریاستوں میں اب ایسا نظام موجود ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر ڈالے گئے ووٹ کا کاغذی ریکارڈ بھی موجود ہو، جس سے انتخابی نتائج کی جانچ پڑتال آسان ہو جائے گی، اور یہ بھی یقین ہوگا کہ کوئی بھی گنتی کے بعد اعداد کو تبدیل نہ کر سکے۔ ٹرپس نے مزید کہا کہ کرونا وائرس سے پھیلنے والی عالمی وبا کی وجہ سے بہت سی ریاستیں ڈاک کے ذریعے رائے دہی کی طرف جا سکتی ہیں اور 92% کے عدد میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ اور آئیے اب پیش کرتے ہیں پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کے تازہ اعداد و شمار اور خبریں اسد صہیب کی زبانی۔
دنیا بھر میں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 55,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارت میں گزشتہ روز بھی 50,000 سے زیادہ کیسز سامنے آئے تھے۔ اس طرح ملک بھر میں کیسز کی تعداد 16,30,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بھارت کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کا شکار ہونے والے 1,00,000 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ بھارت میں 1 اگست سے لاک ڈاؤن کا تیسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے جو 31 اگست تک جاری رہے گا۔ دوسری جانب پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 903 کیس رپورٹ، جبکہ 27 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ وائرس سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 247,171 ہو گئی ہے، جبکہ مجموعی اموات 5,951 ہیں۔ ادھر آسٹریلیا کی دوسری گنجان آباد ریاست وکٹوریا میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس سے 8 اموات اور 627 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ آسٹریلیا میں کیسز کی مجموعی تعداد 17,000 سے زیادہ ہے، جن میں سے 10,000 سے زیادہ کیسز صرف وکٹوریا میں ہیں۔ ریاست وکٹوریا میں اب تک کرونا وائرس 112 مریض ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز وکٹوریا میں ریکارڈ 723 کیسز اور 13 اموات رپورٹ ہوئی تھیں۔ اسی دوران امریکہ میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والا پہلا پالتو کتا چل بسا۔ کتے میں اپریل میں وائرس کی تشخیص ہوئی تھی۔ نیشنل جیوگرافک میگزین کے مطابق جرمن شیفرڈ نسل کا 7 سالہ کتا رواں ہفتے دم توڑ گیا۔ میگزین کا کہنا ہے کہ کرونا سے ہلاک ہونے والے کتے میں اس وقت وائرس منتقل ہوا تھا جب اس وبا کا شکار ہونے والے اس کے مالک صحت یاب ہو رہے تھے۔ کتے میں بھی عین وہی علامات پائی گئی تھیں جو کرونا وائرس کے شکار انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ دوسری جانب برطانیہ نے کرونا وائرس کی دوسری لہر کے خدشے کے پیش نظر انگلینڈ کے شمالی علاقوں میں سخت لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ برطانیہ میں جمعرات کو 1 ماہ سے زائد عرصے کے بعد کرونا وائرس کے سب سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جمعرات کو ملک بھر میں 846 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جو 28 جون کے بعد کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ شمالی انگلینڈ کے بڑے شہر مانچسٹر کے شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ گھروں میں ہی رہیں، جبکہ مغربی یارکشائر اور مشرقی لنکا شائر کے مکینوں کو کہا گیا ہے کہ وہ شراب خانوں اور اپنے کاموں کو جا سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلہ برقرار رکھنے سے موسمی فلو کے کیسز میں بھی کمی آئی ہے۔ مختلف ملکوں کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق کرونا کے لیے کی جانے والی احتیاطی تدابیر دیگر بیماریوں سے بچنے میں بھی معاون ثابت ہو رہی ہیں۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے نفاذ سے قبل ملک میں ہر ماہ موسمی فلو اور دیگر وبائی امراض کے 290,000 سے زائد کیس رپورٹ ہوئے تھے، جو اب کم ہو کر صرف 23,000 کے لگ بھگ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ جن امراض کی شرح میں واضح کمی آئی ہے ان میں موسمی انفلوئنزا، خسرا اور دیگر وائرل انفیکشنز شامل ہیں۔ کینیڈا، آسٹریلیا اور امریکہ میں صحت کے حکام نے بھی تصدیق کی ہے کہ موسمی فلو کے کیسز میں حالیہ مہینوں کے دوران خاطر خواہ کمی آئی ہے۔
امریکہ کے 3 اعلیٰ ترین طبی اہلکار آج جمعے کے روز ایوان نمائندگان کی تحقیقاتی کمیٹی کے روبرو پیش ہو رہے ہیں، جہاں وہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے کرونا وائرس کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کے سلسلے میں اپنی شہادتیں ریکارڈ کرائیں گے۔ یہ 3 اہلکار متعدی بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے ادارے کے سربراہ ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی، ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رابرٹ ریڈ فیلڈ اور محکمہ صحت کے اسسٹنٹ سیکرٹری ایڈمرل بریڈ گیرور شامل ہیں۔ جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت امریکہ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 45,00,000 کے لگ بھگ ہے، جبکہ اس وائرس سے 152,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس میں مبتلا افراد کی تعداد 1,73,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ بچوں کی بیماریوں سے متعلق ایک کلیدی امریکی جریدے میں شائع ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چھوٹے بچے بڑے بچوں اور بڑوں کی نسبت اپنی ناک میں کرونا وائرس کا جینیاتی مواد زیادہ رکھتے ہیں۔ تاہم رپورٹ میں چھوٹے بچوں سے کرونا وائرس دیگر افراد تک پھیلنے کے شواہد کا ذکر نہیں کیا گیا۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایڈھانوم کا کہنا ہے کہ بہت سے ملکوں میں کرونا کی وبا گرمی کے موسم میں کم عمر افراد کے ذریعے پھیل رہی ہے، جنہوں نے حفاظتی اقدامات ترک کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کم عمر افراد شراب خانوں، نائٹ کلبوں اور ساحلوں پر جاتے ہوئے نہ تو ماسک پہنتے ہیں اور نہ ہی سماجی فاصلہ برقرار رکھتے ہیں۔ ادارے نے کہا کہ ایسے کم عمر افراد بھی ہیں جن میں کرونا وائرس کی علامتیں ظاہر نہیں ہوتی یا پھر بہت معمولی ہوتی ہیں، اور وہ بھی عمر اور صحت صحت کے اعتبار سے خطرے میں ہونے والے افراد کو یہ وائرس منتقل کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ ادھر برطانیہ کے وزیر صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے حملے کا دوسرا مرحلہ یورپ بھر میں ظاہر ہوا ہے اور برطانیہ کو اس کے خلاف بھرپور مدافعت کرنا ہوگی۔ برطانوی حکام نے لگزمبرگ کو ان ملکوں کی فہرست میں شامل کیا ہے جہاں سے آنے والے افراد کے لیے 14 روز تک قرنطینہ میں رہنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے حال ہی میں اس امکان کو تسلیم کیا ہے کہ کرونا وائرس بعض مخصوص حالات میں ہوا کے ذریعے بھی پھیل سکتا ہے۔ حال ہی میں پرہجوم بند مقامات پر جن میں ریسٹوران، کلب اور گرجا گھر شامل تھے، بیماری پھیلنے سے اندازہ ہوا کہ اگر سماجی فاصلے کے اقدامات پر سختی سے عمل نہ کیا جائے تو وائرس ہوا میں اتنی دیر رہ سکتا ہے کہ ممکنہ طور پر دوسروں کو متاثر کر سکے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بند مقامات پر ہوا کی گزرگاہ بہتر نہ ہونے کی وجہ سے وائرس پھیلا اور اسے معمول سے زیادہ وقت ہوا میں رہنے کا موقع ملا۔ مئی میں شائع کی گئی ایک رپورٹ میں ماہرین نے کہا تھا کہ بات چیت کے دوران سانس کے ذریعے خارج ہونے والے چھینٹے بند مقامات پر 8 سے 14 منٹ تک ہوا میں رہ سکتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ ہوا میں وائرس کی موجودگی سے سب سے زیادہ خطرے میں وہ ڈاکٹر اور طبی عملہ ہوتا ہے جو مریضوں کو خاص خدمات فراہم کرتا ہے جن میں سانس کی نالی میں ٹیوب ڈالنا یا انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کرنا شامل ہے۔ طبی حکام ہدایت کرتے ہیں کہ ایسے موقع پر حفاظتی ماسک اور دوسرا سامان استعمال کیا جائے تاکہ خطرے سے بچا جا سکے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ بند مقامات کے مقابلے میں کھلی فضا میں خطرہ کم ہوتا ہے کیونکہ سانس کے ساتھ خارج ہونے والے چھینٹے تازہ ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں اور کرونا وائرس منتقل ہونے کا خطرہ گھٹ جاتا ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو کی ایک عدالت نے سابق امریکی میرین فوجی ٹریور ریڈ کو 2 پولیس افسروں پر حملہ کرنے کے جرم میں 9 سال قید کی سزا سنائی ہے، تاہم ریڈ نے اس جرم کے ارتکاب سے انکار کیا ہے۔ ماسکو کے گلوبنسکی ضلع کی عدالت کے جج دمیتری آرنوٹ نے 30 جولائی کو سنائے گئے اپنے فیصلے میں ریڈ کو اخلاقی طور پر نقصان ہونے کے عوض 1.5 لاکھ روبل یعنی $2,000 دونوں پولیس افسران کو فی قسط دینے کا بھی حکم دیا ہے۔ ریاست ٹیکسس سے تعلق رکھنے والے 29 سالہ ریڈ سن 2019 میں ماسکو گئے تھے تاکہ روسی زبان سیکھ سکیں۔ تاہم ریڈ کے خلاف مقدمے میں کئی خامیاں ہیں۔ عدالت میں ثبوت کے لیے پیش کی گئی ویڈیوز کو دوبارہ دیکھا گیا تو اس میں کہیں بھی ریڈ کی مبینہ دھینگا مشتی سے پولیس والوں کی گاڑی کو لہراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ اس کا الزام دونوں پولیس افسروں نے ریڈ پر عائد کیا تھا۔ جج کے سامنے دونوں پولیس افسروں نے خود کہا کہ انہیں اس سفر کے اہم ترین نکات یاد نہیں رہے اور کئی دفعہ وہ اپنے بیان میں کہی گئی بہت سی باتوں سے پیچھے ہٹے ہیں یا پھر ریڈ کی وکیلوں کے سادہ سوالوں کا بھی جواب نہیں دے سکے۔ ٹریور ریڈ ان بہت سے امریکی شہریوں میں سے ایک ہیں جنہیں روس میں مقدمات اور سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جن پر ان کے خاندان، حامی اور امریکی حکومت نے سوال اٹھائے ہیں۔ اس ماہ وفات پانے والے سیاہ فام امریکی رکن کانگریس اور شہری آزادیوں کے نمایاں رہنما جان لوئس کی آخری رسومات جمعرات کو ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا میں ادا کر دی گئیں، جہاں 3 سابق امریکی صدور نے ان کے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جان لوئس لبلوے کے سرطان میں مبتلا تھے اور 80 سال کی عمر میں گزشتہ ہفتے انتقال کر گئے۔ انہوں نے 33 برس تک جارجیا کے 5ویں ڈسٹرکٹ کی امریکی کانگریس میں نمائندگی کی تھی۔ سابق امریکی صدر براک اوباما نے تعزیتی خطاب میں جان لوئس کے خدمات کو زبردست الفاظ میں یاد کیا، جبکہ سابقہ صدور جارج بش اور بل کلنٹن نے بھی الوداعی اجتماع سے خطاب کیا۔ اس چرچ میں شہری آزادیوں کے علمبردار ڈاکٹر مارتن لوتر کنگ تبدیل کیا کرتے تھے۔ جارج لوئس امریکی تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر رخصت ہوئے ہیں جب سیاہ فام امریکی جارج فلائڈ کی 25 مئی کو منیسوٹا پولیس کی تحویل میں ہلاکت کے بعد امریکہ کو پھر سے اپنے نسلی امتیاز کے ماضی کا سامنا ہے۔ جان لوئس کو اٹلانٹا کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس سے پہلے جب ان کے جسد خاکی کو جارجیا کے کیپیٹل کی عمارت میں لایا گیا تو گلیوں کے کناروں پر قطاروں میں جمع عقیدت مند شہری موجود تھے۔ منتظمین نے ان کے امریکی جھنڈے میں لپٹے تابوت کو عوام کے دیدار کے لیے رکھنے کے دورانیوں کو بڑھا دیا تاکہ وہ اس موقع پر موجود تمام سوگوار ان کے آخری سفر کو دیکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ سن رہے ہیں۔ آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ امریکہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر امریکی مسلمان قربانی کا فریضہ عام طور پر کمیونٹی کے سٹوروں کے ذریعے ادا کرتے ہیں جو قیمت لے کر ان کی طرف سے جانور ذبح کرتے ہیں۔ اس مرتبہ یہ عید کرونا وائرس کی وبا کے دوران آئی۔ چھوٹے کاروبار اس فریضے کو کیسے نبھا رہے ہیں اور عام امریکی معیشت ان پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے، آئیے سنتے ہیں مدثرہ منظر کی رپورٹ میں۔
جہانگیر راجہ صاحب آپ یہ بتائیے اس سال کیسا رہا ہے؟ لوگوں نے کووڈ کی وجہ سے اپنے آرڈرز کم تو نہیں کیے، کیسا رہا آپ کا یہ کاروبار؟
اس سال پہلے کی نسبت کم ہوا ہے، تقریباً 10-20% لیس آرڈر ہیں۔
بعض لوگوں نے اس موقع پر قیمتیں بڑھا دیں قربانی کے جو اخراجات تھے، تو کیا ایسا ہوا ہے؟
قیمتیں ریٹیلر نے نہیں بڑھائیں، جو پیچھے سے ہول سیلر ہے اس نے بڑھائی ہیں۔
کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
سپلائی میں کمی ہے تھوڑی،
جانور نہیں ہے،
جانور نہیں ہے۔
تو آپ کو پہلے کی نسبت کوئی مشکل پیش آئے گی قربانی کرنے میں؟
جی اس دفعہ تو مشکل پیش اس وجہ سے آئے گی کہ اب لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے نا، پہلے تو اکٹھے ہو کے تو اپنے اپنے بیل یا بکرا جو بھی کرتے تھے وہ اس سے کر لیتے تھے فارم ہاؤس میں، ادھر ادھر سلاٹر ہاؤس میں۔ اب سلاٹر ہاؤس میں تو الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ اکٹھے ہو کے جائیں نا، فارم میں بھی لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی اکٹھے نہ ہوں، کوئی پرابلم نہ ہو جائے، اس وجہ سے قربانی کم ہوگی نا۔
ٹھیک، تو کتنے لوگ آپ کے ساتھ کام کریں گے؟ یہ
تقریباً 8 لوگ۔
اچھا، تو اسی طرح سے آپ جیسے پہلے کرتے تھے جانور ذبح کر کے اس کا گوشت پہنچائیں گے؟
جی بالکل سر، ہم نارملی اس کو عید کا وہ میٹ ٹریٹ نہیں کرتے، اس کو ہم ریگولر ٹریٹ کرتے ہیں تاکہ کسٹمر بھی خوش رہے کہ اچھی طرح بنا کے دیتے ہیں جیسے ہم ریگولر بناتے ہیں۔
بہت شکریہ جہانگیر راجہ صاحب۔
شکریہ جی بہت۔
شان، آپ ہوم اسٹیڈ فلوریڈا میں میریکل لائف فارم کے مالک ہیں، ان کا امرود کا باغ ہے۔ کرونا وائرس کی وبا کے دوران انہوں نے اپنے فارم کی سبزیوں اور پھلوں کی مفت تقسیم کا کام شروع کیا، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ شان، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے، صرف پھل دیتے ہیں یا کچھ اور بھی؟
ہم فروٹ ہیں، ویجیٹیبلز بھی ہیں ہمارے پاس، ہم کافی سارے اپنے دیسی فروٹ بھی ہیں جیسے کہ شوگر ایپل ہے، فالسے اس کے بھی درخت لگے ہوئے ہیں، یہ بھی ان کو دیتے ہیں۔ باکس جو ہے وہ مطلب دیسی کا تو یہ ہے کہ وہ جتنے بھی آ جائیں وہ جتنا مرضی ان کو چاہیے وہ اپنا آ کے وہ اپنا لے جائے۔ باقی جو یہاں لوکل کمیونٹی ہے ان کو ہم لوگ نے باکسز کیے ہوئے ہیں، تو بیسکلی فرائیڈے کے دن جو ہے ہمارے باکسز جو ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں صبح، اور پھر 12 بجے کے بعد جو ہے جو آتا رہتا ہے ان کو ہم دیتے ہیں۔
اچھا، یہ ایک مطلب فری آف کاسٹ آپ نے اپنے طور پر شروع کیا ہے؟ اچھا،
تو جو ایلڈرلی کمیونٹی ہے، جو اولڈر ہیں ان کو مطلب یہ کہ اگر وہ ڈیتھ کاؤنٹی کے اندر ہیں تو ہم ان کو ڈلیور بھی کر رہے تھے۔
تو عید کے موقع پہ کوئی خاص پروگرام ہے آپ کا؟
عید کے موقع میں فارم کا تو ہم نے یہی ہے کہ بیسکلی یہ لوگ جو ہیں سارے جو ہمارے دیکھی ہیں کمیونٹی ہے وہ سب آئیں گے، وہ آئیں گے اپنا مطلب جو بھی ہے ان کا، ان پہلے سے ہی وہ بک کرا رہے تھے، اس کو ہم ان کا پریپیئر کر لیں گے ارلیئر، یا تو پھر مطلب یہ کہ جو لاسٹ مومنٹ کے ہیں وہ آ کے جو کیونکہ اویلیبل ہوگا پک کر لیں گے۔
بہت اچھا ہے، بہت شکریہ شان جی، عید مبارک آپ کو۔
آپ کو بھی عید مبارک۔
تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سال کی دوسری سہمائی میں امریکہ کی معاشی پیداوار میں 9.5% کمی ہوئی ہے، ایسے میں چھوٹے کاروبار کس طرح برقرار رہ سکتے ہیں؟ معلوم کرتے ہیں ماہر اقتصادیات اور شکاگو یونیورسٹی میں مارکیٹنگ اور انٹرنیشنل بزنس کے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری سے۔ جی ڈاکٹر ظفر بخاری، امریکہ میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران کاروباری ادارے بند ہونے کی وجہ سے معیشت پر جو منفی اثرات پڑے ہیں ان سے چھوٹے کاروباروں پر بھی اثر پڑا ہے، تو کیا آپ کے خیال میں جلد متاثر ہونے والے اس سے جلد نکل بھی آئیں گے؟
دیکھیں چانسز یہ ہیں کہ جو یہ جتنا بھی ہے اس میں اب ہیول سمجھ فیس کر رہے ہیں امریکن اکانومی کے اندر، یہ ایک پینڈامک کی ریزن ہے، اور چونکہ اس کی کوئی ابھی تک ویکسین ابھی تک مارکیٹ میں آئی نہیں ہے، تو جب تک مارکیٹ میں ویکسین نہیں آتی اس وقت تک بڑا مشکل ہوگا کہ امریکنز جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنی لائف کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ کریں گے۔
ٹھیک بالکل، اور یہ موقع ہے عید کا اور عید الاضحیٰ ہے اور اس پہ قربانی بھی لوگ کرتے ہیں، تو جو سٹور اس کو ڈیل کر رہے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا کاروبار متاثر ہوا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی وقتی ہے؟
دیکھیں ان لوگوں کے کنیکشنز ہوتے ہیں الٹیمیٹلی سپلائرز کے ساتھ یا جو کمپنی ہے سلاٹر ہاؤسز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہاں پر انہوں نے جو اس سال 2020 میں ایک ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پرائسز تقریباً ڈبل کر دی ہیں۔ اس میں ایک ٹرینڈ جو اس میں دیکھنے کو ملا ہے وہ یہ ضرور ملا ہے یہاں پر کہ کچھ تو لوگوں کی انکم جو کم ہوئی ہے اس کی وجہ سے ان کی جو قربانی ہے, پہلے اگر کوئی ایک فیملی اگر چار کرتی تھی تو اس سال انہوں نے پھر لوکلی دو کر دی. یہ کوئی ایسی پرماننٹ سچویشن نہیں ہے.
ڈاکٹر ظفر بخاری شکاگو یونیورسٹی میں مارکیٹنگ اور انٹرنیشنل بزنس کے پروفیسر. مدثر منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان کی معیشت بھی مشکلات کا شکار ہے اور اس کی شرح نمو منفی میں جا رہی ہے. مستقبل میں پاکستانی معیشت کی بہتری کے امکانات کیا ہیں؟ اس بارے میں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے دو ممتاز ماہرین معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسن اور فیڈریشن آف پاکستان اکنامک کونسل کے چیف اکانومسٹ ڈاکٹر ایوب مہر سے گفتگو کی ہے. جب ڈاکٹر اشفاق حسن سے پوچھا گیا کہ دنیا کے تقریباً سبھی ممالک معاشی زبوحالی کی زد میں ہیں, ایسے میں پاکستان کے معاشی اشارے کیا بتاتے ہیں, تو انہوں نے کہا,
بالکل آپ نے درست فرما دیا بالکل کہ پاکستان میں کے معاشی صورتحال بالکل ویسے ہی ہے جیسے باہر کے تمام دنیا کے ممالک کے ہیں کہ یہ کووڈ 19 کی وجہ سے تمام 80% جو ممالک ہے دنیا میں ان کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو ہوئی ہے, پاکستان میں بھی نیگیٹو ہوئی. ترقی پذیر ملک ہیں ہم جیسے پاکستان جیسے ملک ہیں, تو یہ جو ڈیفیکلٹ سچویشن ہے یہ پرولونگ کرے گا, اس لیے کہ ہم نے ہمارے لیے جو مارکیٹ ہے وہ کب جا کے ریوائیو ہوگی مارکیٹ. پھر دوسری چیز یہ کہ ہمیں ریسورسز کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنے ترقی پذیر ملک ہیں ان کی معیشت میں اس کے بہت برے اثرات ہوئے ہیں کووڈ کی وجہ سے, تو میں یہ تقریباً 70-80 ملکوں کی بات کر رہا ہوں جو اس قسم کے
حالات سے دو چار ہوں گے. جی یہ بتائیے کہ بحیثیت ایک اکانومسٹ آپ دو یا تین کیا اسٹیپس گورنمنٹ کو سجیسٹ کریں گے؟
دیکھیں سجیسٹ تو یہ سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ آپ بزنس جو انڈسٹریز ہے جو کاروبار ہے اس کے ہاتھ کو تھامے, اور ہاتھ کو تھامنے کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسے ہارش اقدامات نہ کیے جائیں جیسے آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت جو آج کل سسپینڈ ہوا ہے جس کی ریوائیول کی باتیں ہو رہی ہیں, تو آئی ایم ایف کا وہی ایک پرانا اپنا طریقہ کار ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھائیں, گیس کی قیمتیں بڑھائیں, ٹیکس کے کوئی 700 بلین کے قریب اڈیشنل ٹیکس میجر دے لیں. تو یہ جو اسی وجہ سے حکومت پاکستان ابھی تک اسی کشمکش میں ہے کہ کیا کیا جائے, آئی ایم ایف کو پروگرام کو شروع کیا جائے نہ کیا جائے, اسی طریقے سے چلے تو کب تک چلے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں اسٹیٹ بینک سے پھر اپیل کروں گا کہ ابھی بھی ان کے اندر گنجائش ہے کہ 1% اپنے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو کم کریں, اور کرنسی کی چھیڑ چھاڑ بالکل نہ کریں. یہ دو بہت اہم چیز کہ 1% کے قریب ڈسکاؤنٹ ریٹ کو کم کیا جائے, ایکسچینج ریٹ کو بالکل چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے.
ڈاکٹر ایوب مہر, اس وقت تو پاکستان کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ کیا بتاتے ہیں آپ کو؟
تقریباً تمام انڈیکیٹر جو ہیں وہ ڈیکلائننگ ورسٹ پوزیشن شو کر رہے ہیں, اور یہ نیگیٹو جو انٹرنیشنل اداروں نے پریڈکٹ کی تھی کووڈ کی وجہ سے وہ پریڈکشن تھی 2020-21 کے لیے. یہ جو نیگیٹو ہم فگر بتا رہے ہیں جس میں -0.4% اکانومی جی ڈی پی گروتھ ریٹ نیگیٹو میں رہا ہے, یہ 1920 کا ہے, یعنی کووڈ جو مارچ میں پاکستان میں آیا ہے یہ اس سے پہلے ہی نیگیٹو ہو چکا تھا. لیکن ایک چیز جو ہوتی ہے جسے ہم اکنامک میں کہتے ہیں پولیٹیکل اکنامک کے انڈیکیٹر اور پولیٹیکل ڈپلومیسی کے انڈیکیٹر, اس میں پاکستان میں اس لحاظ سے امپروومنٹ نظر آ رہی ہے کہ چائنا سے انویسٹمنٹ اگریمنٹ جو سی پیک کیے ہوئے تھے اس میں ایک سلو ڈاؤن کی صورتحال چل رہی تھی, لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ اس میں کافی چینج آئی ہے. ایک تو اس میں ایڈمنسٹریٹو چینجز لائے ہیں, گورننس کی چینج کی گئی ہے, اس کے بعد سے وہ جو بہت سارے پروجیکٹ جو سلو ہو گئے تھے ان میں ایک دم ایک امپروومنٹ نظر آئی ہے, اور پھر چائنا کے جو $400 بلین کے جو اگریمنٹ ہو چکے ہیں ہوئے ہیں ایران کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوئے ہیں انویسٹمنٹ کے, اس کا ڈیفینیٹلی پاکستان کی سی پیک پر اور پاکستان کی معیشت پر اس لحاظ سے پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا کہ یہ جو ریجنل اکانومی کا جو سینیریو ہے جس میں سینٹرل ایشین ریپبلکس اور ٹرکی اور ایران شامل ہیں, یہ 13 کنٹریز کا جو الائنس ہے, ان 13 کنٹریز کے الائنس کو اس لحاظ سے ایک تقویت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ایران کے جو پہلے ایگریمنٹ تھے وہ زیادہ تر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ٹوورڈز انڈیا اس کے ریلیشن اسٹیبلش ہو رہے تھے, لیکن اب اس کے اگریمنٹ جو ہے وہ چائنا سے ہوئے ہیں اور وہ تھرو سی پیک جو ہے وہ اپنے بندرگاہوں کو اپنے پورٹس کو سی پیک سے لنک کرے گا. تو اس سے اس خطے میں یہ جو 13 کنٹریز کا الائنس ہے اس میں ایک ریجنل ڈیولپمنٹ کی صورتحال نظر آ رہی ہے, جس کا یقینی طور پہ پاکستان کو فیوچر میں فائدہ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ 13 کنٹریز کو انٹیگریٹ کر رہا ہے, اس کے ذریعے سے ایک ریجنل انٹیگریشن ہو رہی ہے عربین پورٹ کے ذریعے. جو ایگریمنٹ ہو رہے ہیں چائنا سے, چائنا کے ڈائریکٹ لنکیجز نہیں ہے, چائنا کے جو لنکیجز ایران کے ساتھ جو لنکیجز ڈیویلپ ہوتے ہیں وہ تھرو افغانستان انٹیگریشن بنتی ہے اور تھرو پاکستان. لیکن پاکستان میں جو سی پیک پر تیزی سے کام شروع ہوا ہے اس کے لنکیجز ایران سے بھی بنتے ہیں, ایران کی پاکستان سے اور چائنا سے ٹریڈ بڑھ سکتی ہے انڈائریکٹلی, پاکستان اس لحاظ سے بھی بینیفیشری ہوگا. دوسرے یہ کہ اس میں خاص چیز یہ ہے کہ اس پروجیکٹ میں پاکستان کے مختلف ریجن میں 8 ڈفرنٹ مقامات پر اکنامک زون بن رہے ہیں, جو اس خطے کے یہی جو ممالک ہیں ایران اور دوسرے سینٹرل ایشین کنٹریز افغانستان اور چائنا, ان میں جو ایکسپورٹس ہوں گی یا امپورٹس ہوگی وہاں سے, ان کو ان 8 پوائنٹس کے ذریعے مینوفیکچرنگ ہوگی, اور مینوفیکچرنگ جو ہے وہ اس کی بیسس پر ٹریڈ ہوگی ان کنٹریز سے. تو ان 8 مقامات پر ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ ان میں جو انویسٹمنٹ ہوگی وہ ان کنٹریز یہ کنٹریز بھی انویسٹ کر سکتی ہیں. تو اس طرح سے صرف یہ نہیں کہ ٹریڈ اور ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا, بلکہ ایف ڈی آئی میں انڈائریکٹ کے علاوہ ایف ڈی آئی میں اضافہ پاسبل ہے کہ ان کنٹریز سے پاکستان میں ایف ڈی آئی آنا شروع ہو جائے.
یہ تھے ڈاکٹر ایوب مہر, قمر عباس چافری, اردو بی او اے, واشنگٹن.
کرونا وائرس کے باعث اسکول بند ہونے سے بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ ان کی جسمانی اور ذہنی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے. عالمی وبا کی وجہ سے گھروں پر رہنے پر مجبور بچوں کی جسمانی سرگرمیاں اور بھی محدود ہو گئی ہیں. ایسے میں والدین بچوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں, صباح شاہغان کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
سمت کو ویڈیو گیمز کھیلنے کا شوق ہے, اور اب جبکہ اسکولز بند ہیں وہ اپنی ڈیوائسز پر پہلے سے زیادہ وقت گزار رہے ہیں. صرف سمت کا ہی دن ایسے نہیں گزر رہا. لینسٹ نامی طبی جریدے میں پچھلے کچھ سالوں پر مبنی شائع ہونے والے ایک عالمی مطالعے سے ظاہر ہوا ہے کہ 11 سے 17 سال تک کی عمر کے بیشتر بچے اور نوجوان اتنی جسمانی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے رہے جتنی کہ ماہرین تجویز کرتے ہیں, اور اس کا ایک نتیجہ دنیا بھر کے بچوں میں موٹاپے کے مسئلے کی صورت میں نظر آ رہا ہے.
It was a little surprising.
یہ میرے لیے قدرے حیرت کی بات تھی. ایسے بچے جو ضرورت کے مطابق ایکٹیو نہیں, ان کی تعداد مختلف ملکوں میں مختلف تھی, اور کچھ حد تک لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان بھی فرق ہے, لیکن ایسے بچوں کی شرح زیادہ تر ممالک میں 75% سے اوپر ہے.
کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد دنیا کے دوسرے والدین کی طرح لاہور میں ملیحہ کو بھی اپنے بچوں کی طرف سے یہی چیلنج درپیش ہے.
کووڈ کے بعد سے نا ایک دم سے جب بچے گھر میں بند ہوئے ہیں تو مجھے تو لگا کہ کچھ عرصے یہ بڑا ڈپریسڈ بھی رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ انہوں نے اب سارا دن کیا کرنا ہے, تو وہ فون پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں بس. کوئی پلے اسٹیشن پہ لگا ہوا ہے, کوئی فون پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, وہ یوٹیوب پہ ساری زندگی گزر رہی ہے. اس چیز سے ذرا میں نے ان کو نکالا ہے, لیکن پھر بھی مشکل ہے.
لینسٹ میں شائع ہونے والے اس مطالعے میں دنیا بھر سے 11 سے 17 سال کی عمر کے 16 لاکھ طلبا کے سروے میں دیے گئے جوابوں کا موازنہ کرنے پر پتہ چلا کہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں کم ایکٹیو ہیں.
یوزلی میں اپنے فرینڈ سے بہت بات کرتی ہوں, اور پھر انسٹاگرام پہ دیکھ لیتے ہیں, اور ہم لائک پنٹرسٹ پہ لائک اسکرول کر لیتی ہوں, اور پھر یوٹیوب اور نیٹ فلکس بھی فون پہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے.
کرونا کی وبا کے دوران ہونے والی ایک محدود اسٹڈی سے بھی بچوں کی جسمانی سرگرمیوں سے متعلق ایک پریشان کن تصویر سامنے آتی ہے. کرونا وائرس کی وبا سے پہلے بھی ماہرین بچوں اور نوجوانوں میں زیادہ اسکرین ٹائم اور کم جسمانی ایکٹیویٹیز سے متعلق خبردار کر رہے تھے, اور اب پب میڈ سینٹرل میں شائع ہونے والے ایک مطالعے کے مطابق وبا کی وجہ سے گھروں میں رہنے پر مجبور 165 ملکوں میں 15 کروڑ بچے کھیل اور جسمانی ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے, جس کے منفی دورس اثرات ان کی ذہنی اور جسمانی صحت پر مرتب ہو رہے ہیں. ماہرین کے مطابق محفوظ رہتے ہوئے بچوں کو جسمانی ایکٹیویٹیز کرانا بھی ضروری ہے, اور ملیحہ کی بھی یہی کوشش ہے.
کووڈ سے پہلے جب ہم پارک جاتے تھے تب تو وہاں جھولے چھولے لگے ہوتے تھے, میں بچوں کو کھیلنے دیتی تھی, اور بچے بھی ہوتے تھے, سب مل کے کھیل لیتے تھے. اب اس پہ ذرا مجھے پابندی لگانی پڑی ہے. ہم جاتے ہیں, ہم واک کرتے ہیں, رننگ کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں.
اور سمد بھی اب پہلے سے زیادہ ایکٹیو رہنے کی کوشش کر رہے ہیں.
پارک جاتے ہیں ہم سارے, ادھر واک کر لیتے ہیں ایک گھنٹہ کے لیے ایسے کچھ, ورنہ میں اور میری بہن بھی ایکسرسائز کر لیتی ہے, کوئی ورک آؤٹ کر لیتے ہیں, اور سم ٹائم میرا کزن اگر آ جاتے ہیں تو ہم کوئی فٹ بال کھیل لیتے ہیں.
عالمی ادارہ صحت کے مطابق کم عمر افراد کو روزانہ کم از کم ایک گھنٹہ کھیل کود اور دیگر جسمانی سرگرمیاں کرتے گزارنا چاہیے. ماہرین کہتے ہیں بچوں کو کھیل کود کی جانب راغب کرنا تبھی ممکن ہے جب والدین خود ان سرگرمیوں میں شامل ہوں, اور اس میں والدین کا بھی فائدہ ہی ہے. صبا شخان, وائس آف امریکہ, وارہیز, نیو جرسی.
کرونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث دنیا کے بہت سے ملکوں میں درس و تدریس کا آن لائن طریقہ اپنایا جا رہا ہے. لاہور میں حل ہمراہ آرٹ کاؤنسل نے بھی وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے طلباء کے اصرار پر موسیقی کی تعلیم کو آن لائن پیش کرنے کا فیصلہ کیا. آن لائن کلاسوں کے ذریعے استاد موسیقی کیسے سکھا رہے ہیں, لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
موسیقی کی تعلیم کو آن لائن کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم نصاب کا انتخاب تھا, جس کے لیے الحمرا آرٹس کونسل نے تمغہ امتیاز پانے والے عالمی شہرت یافتہ تافو گھرانے کے گٹارسٹ سجاد تافو کی خدمات حاصل کی. پہلے مرحلے میں انہوں نے گٹار بجانے کے اسباق کو تحریری شکل دی. دوسرے مرحلے میں ان کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے.
آن لائن آسانی سے سکھانا یہ بھی ایک بہت بڑا ٹرک ہے, بڑی سمجھداری کہ کیسے آپ نے بچوں سے بات کرنی ہے, ایسے لگے جیسے وہ سیکھ رہے گٹار رکھ کے سامنے. میرے سامنے کیمرہ نہیں ہے, بچے بیٹھے ہیں, تب جا کے یہ فیلنگ آئے گی. ظاہر ہے سامنے فیل ہونا, بچہ دیکھتا ہے انجوائے کر رہا ہے, میں بھی فیل کر رہا ہوں. سلو کر کے بتانا پڑتا ہے, پہلے ڈیڈ سلو, پھر دوسری ٹیمپو, پھر تیسری ٹیمپو, پھر چوتھی, کیونکہ دنیا میں چار ٹیمپوز آئی ہیں.
آن لائن موسیقی کے نصاب میں بانسری اور طبلے کے اسباق کو بھی شامل کیا گیا ہے. طبلے کے استاد سمجھتے ہیں کہ میڈیم کوئی بھی ہو, استاد کا کام سکھانا ہے, جبکہ بانسری کے استاد نے کہا کہ پہلے تو انہیں ویڈیو کے ذریعے سکھانا بہت عجیب لگا, لیکن اب مزہ آ رہا ہے.
طبلہ بہت مشکل ساز ہے, ہم نے اس کے لیے تھوڑا تیار کیا ہے سلیبس, اور اس میں یہ ہے کہ پہلے ہاتھ کی پوزیشن کے طبلے پہ ہاتھ کیسے رکھتے ہیں, اور چند ایک بیسک بول ہیں کہ وہ کون سی انگلی کو ملا کے کس انگلی کو ملا کے فلاں بول بنتا ہے. اس کے بعد بیسک جو تال ہیں وہ سکھائے جائیں گے.
ہم نے انہیں پوزیشن سے سمجھانا ہے فلیوٹ کی, کہ سب سے پہلے فلیوٹ کو پکڑنا کس طرح ہے, پھر اس کے بعد انہیں یہ بتانا ہے کہ اس میں وسلنگ کس طرح کرنی ہے. پہلے اس کی پوزیشن ہوگی, ذرا غور کیجیے گا, یہ ہوگی, اور کچھ ٹائم کرنے کے بعد یہ ہو جائے گی.
کرونا وائرس کے باعث پاکستان بھر کے تعلیمی ادارے بند ہیں, لیکن الحمرا آرٹس کونسل کی تخلیقی کوشش سے, سر کا تال سے اور استاد کا شاگرد سے ایسا رشتہ جوڑا گیا ہے کہ طالب علم جب چاہے موسیقی کی کلاس لے سکتا ہے. یہ آن لائن کلاسز سب کے لیے مفت ہیں.
مقصد یہ ہے کہ گھر بیٹھے لوگ میوزک بجانا سیکھ سکیں. آرٹ اور کلچر کی آئی تھنک اس سے زیادہ سروس ان کرونا ڈیز اور ممکن نہیں تھی. کووڈ 19 ہیز چینج لاٹس آف تھنگس, ان میں سے ایک بہت بڑی تبدیلی یہ آئی جو ایٹ لیسٹ میں تو بہت زیادہ اس میں اب بلیو کرتی ہوں کہ لرننگ شوڈ بی فار ایوری ون.
الحمرا کی انتظامیہ موسیقی کے ساتھ ساتھ رقص, اداکاری, خطاطی, مصوری, مجسمہ سازی سمیت تمام شعبوں میں 100 سے زائد لیکچرز تیار کر رہی ہے. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان میں ترک ڈرامے ارطغرل غازی نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کیے اور گھر گھر اس کے فنکاروں کے چرچے ہو رہے ہیں. لاہور میں ارطغرل کو خراج پیش کرنے کے لیے ان کے مجسمے بھی نصب کیے گئے ہیں. امریکہ میں لوگ اس ڈرامہ سیریز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, آئیے آپ کو سعدیہ زیب رانجا کی رپورٹ میں سنواتے ہیں.
وعدہ ہے میرا ان سرپٹ دوڑتے گھوڑوں.
ترکی میں نشر ہونے کے بعد تاریخی پس منظر لیے یہ سیریز, جہاں متعدد ملکوں میں ڈب کر کے نشر کی گئی, وہیں پاکستان میں اس نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کیے. نیٹ فلکس پر اس سیریز کے 5 سیزن موجود ہیں, جسے یہاں امریکہ میں بھی ناظرین بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں. عراق سے تعلق رکھنے والی دعا کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے.
ہم سب خاندان والے مل کر کافی کے کپ اور سنیکس کے ساتھ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں, اور یہی ہمارا فیملی ٹائم بھی ہوتا ہے. یہ ڈرامہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے مسلمانوں نے کتنی جدوجہد کی ہے.
तुर्की से ताल्लुक रखने वाले यालजिन काया कहते हैं कि उन्होंने एक आध किस्ती देखी है क्योंकि अमेरिका में रहते हुए ज्यादा वक्त निकालना मुश्किल काम है।
मैं ज्यादातर कॉमिक मूवीज या डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, लेकिन अर्तुरल हमारा कल्चर है और मुझे पसंद है, लेकिन इतना वक्त कहाँ से लाऊं?
मुसलमान ही नहीं, यहाँ बसने वाले दीगर मजाहिब के लोग भी इस सीरीज को शौक से देखते हैं। लाइबेरिया से ताल्लुक रखने वाली वेलमा को इसमें मौजूद एक खानदान के तस्वुर ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया है।
वो सब मिल बांट कर खाते हैं, इकट्ठे हंसते हैं, एक ही साथ रोते हैं। मैंने इसके अलावा इस्लाम के बारे में और चीजें भी जानी है कि मुसलमान किस मौके पर क्या कहते हैं और ये कि उनका रहन सहन कैसा था।
भारी सरमाए से बनाए गए इस प्रोजेक्ट के लिए उर्दवान हुकूमत की हिमायत शामिल थी, जिस पर कई हलकों की जानिब से ये तनकीद की गई कि उर्दवान खिलाफत की तारीख उजागर करके तुर्की को इस्लामी दुनिया में अहम मकाम देना चाहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले एर्दम इसे मुख्तलिफ जाविये से देखते हैं।
सवाल ये है कि क्या ये उर्दवान है जो ये सोच उभारना चाहते हैं, या खिलाफत में उनकी दिलचस्पी देखते हुए कुछ मखसूस लोग अपने मुफादात के लिए इस ड्रामे के जरिए उनकी नजरों में आना चाहते हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका की टर्की सर्विस से ताल्लुक रखने वाले एरहान बुलात कहते हैं कि आप उर्दवान को खिलाफत का एक फैन कह सकते हैं।
वो हमेशा इस बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी से नहीं, गुज़िश्ता एक दहाई से तुर्की में खिलाफत के मौजू पर ड्रामे बन रहे हैं। अर्दवान को जब महसूस हुआ कि उनके हामी और पुरस्तार खिलाफत के दौर को पसंद करते हैं, तो शायद ये एक वजह हो उनकी इस प्रोजेक्ट की हिमायत की।
मैं नहीं समझता कि अर्दवान ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं, खिलाफत कभी वापस नहीं आ सकती। आज की जदीद दुनिया में आप ऐसा कर ही नहीं सकते।
तुर्क गेम ऑफ थ्रोन्स कही जाने वाली इस सीरीज को पसंद करने की हर एक की जो भी वजह हो, लेकिन अर्तुरल के परिस्तारों का कहना है कि इसकी एक किस्त देख लेने के बाद आप पांचों सीजन देखे बगैर रह ही नहीं सकते। सादिया ज़ेब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका, फॉल्स चर्च, वर्जीनिया।
अमरीकी माहरीन का कहना है कि कोरोना वायरस के बाद दफातर में ड्रामाई तब्दीलियां होने वाली हैं, जैसे दाखिले पर दर्जा हरारत की जाँच और मोबाइल ऐप से चलने वाली लिफ्ट। ज्यादातर लोगों के घरों से काम करने के बायस अमेरिका में ज्यादातर दफातर खाली हैं, तो आर्किटेक्ट्स दफ्तरों को नई हकीकत में तब्दील करने में मसरूफ हैं। इमरान जदून तफसील बताते हैं।
रियल स्टेट डेवलपर्स कंपनी JBG स्मिथ इस वक्त शुमाली वर्जीनिया में अमेजोन का कॉरपोरेट हेडक्वार्टर तामीर कर रही है, जिसे HQ2 कहा जाता है। बिल्डर ने हाल ही में अपना एक मंसूबा पेश किया है कि अमरीकी मुलाजमीन दोबारा अपने काम पर कैसे लौट सकेंगे।
If you look at our plan, it's intentionally laid out.
अगर आप हमारे मंसूबे को देखें तो ये जानबूझकर इस तरह तरतीब दिया गया है कि सब कुछ तरतीब से हो, लिहाजा हम मुलाजमीन की आमद की तरतीब और उन तमाम चीजों से शुरू करते हैं जो हमारे लॉबी डिजाइन को मुख्तलिफ बनाते हैं, सारे साइंस जो हमने शामिल किए हैं।
माहिरीन को जो चीज ज्यादा परेशान कर रही है वो बड़े अवामी मकामात हैं। हर रोज सैकड़ों लोग दफातर के मरकजी हिस्सों में लिफ्ट के बटनों और दरवाजों के हैंडल्स को छूते हैं। खुसूसी मोबाइल एप्स की मदद से मुलाजमीन को इन चीजों को हाथ लगाए बगैर इस्तेमाल करने की सहूलत मिल जाएगी।
There is going to be permanent.
कुछ अहम चीजें जिन पर हम काम करना चाहते हैं वो हैं जिन्हें हम इमारत के टच पॉइंट्स कहते हैं। वो यकीनी तौर पर ऐसी चीजें हैं जैसे दाखिल होने का दरवाजा, लिफ्टें, बाथरूम्स और रेस्टरूम वाले मकामात। और इस तरह हम जो अभी करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि हर चीज के छुए जाने को कैसे कम से कम कर सकें।
आलमी वबा के फैलने से पहले डेवलपर्स का बुनियादी काम एक दफ्तर की इमारत में ज्यादा से ज्यादा वर्क स्टेशंस बनाना था, लेकिन इस नई हकीकत के साथ वो तरजीहात तब्दील हो चुकी हैं। कारकुनों को ज्यादा से ज्यादा बाहर जाने की भी तरगीब दी जाएगी।
COVID-19 के बाद के ऑफिस डिजाइन में एक बहुत बड़ा रुझान पैदा होने वाला है और ये पहले से ही उसी तरफ जा रहा था, और वो ये है कि दफातर के डिजाइन में बाहर बैठने की जगह शामिल किए जाना। इससे पहले डेवलपर्स इस ख्याल के सबब बैरूनी जगह पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे कि बाहर की जगह कम इस्तेमाल होती है, खासतौर पर टेक्सास में जहाँ गर्मियों में दर्जा हरारत 110 डिग्री तक पहुँच जाता है।
रियल स्टेट के माहिरीन का कहना है कि आलमी वबा के बाद ऑफिस की जगहों की मांग में नुमाया कमी भी आ सकती है, क्योंकि बहुत से लोग घरों से काम जारी रखेंगे और दफातर की मौजूदा जगहों को असर नो तश्कील देने की जरूरत पड़ सकती है। ट्विटर के CEO जैक डोर्सी ने पहले ही ऐलान किया है कि वबा के खत्म होने के बाद भी उनका तमाम अमला घर से काम कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट और जिलो जैसी दीगर टेक्नोलॉजी कंपनियां भी इसकी पैरवी करेंगी।
We're a little
ہم تھوڑا سا گھبرائے ہوئے ہیں کہ لوگ مزید عمارتیں نہیں بنائیں گے, لیکن یہ ہوگا کہ لوگ موجودہ جگہ لے کر اس کے بارے میں سوچیں گے کہ وہ اس کی تشکیل نو کیسے کر سکتے ہیں.
آفس کی جگہ کی تبدیلیوں سے رہائش میں بھی تبدیلی آئے گی. اس وبائی مرض کے دوران بہت سے لوگ اپنے کمروں اور کچن سے کام کرتے رہے ہیں, لیکن مستقبل میں ڈیولپرز اپارٹمنٹس اور مکانات کو لازمی طور پر دفتر کی جگہ کے ساتھ ڈیزائن کرنا شروع کریں گے. میکسم ماسکولکوف کے ساتھ عمران جدون, وائس آف امریکہ.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. وباؤں سے پاک ایک بہتر دنیا کی دعاؤں کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرنے کی بیجر جلانے کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.